السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ فطر کے مسائل, پیج نمبر 80. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا یہ لیسن آخری لیسن ہوگا انشاءاللہ, اور یہ روزوں کے مسائل کی کتاب ہماری اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے ایک جو چھوٹا سا مسئلہ تھا جو بیچ میں جس پر کنفیوژن ہو رہا تھا, اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ. جیسے کہ اس دن آپ لوگوں کو ایک میسج بھیجا گیا تھا جس میں یہاں کا سعودی فتوے کے مطابق کچھ چیزیں تھیں جن کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے بتایا گیا تھا, جس میں ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا. تو اس میں بخور کا بھی ذکر تھا, جو عود ہوتا ہے بخور, جو دھواں دیتے ہیں خوشبو کا, تو اگر وہ کوئی انہیل کر لے تو اس میں لکھا تھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں اس میں اختلاف ہے اصل میں, اور اس میں پھر ڈیٹیل یہ بتائے گی کہ جو جان بوجھ کر انہیل کرے گا, کیونکہ اس کی خوشبو اندر تک پہنچتی ہے اور اسے ہو سکتا ہے اندر کچھ اس طرح سے نظام ڈسٹرب ہوتا ہو, یا کھانے کا جو فائدہ ہوتا ہے یا سونگھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے اس سے ہو سکتا ہو, اس بنا پر کہا گیا. لیکن پھر بھی بہرحال اس میں اختلاف ہے. خوشبو سونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, یعنی آپ نے اگر جان بوجھ کر نہیں سونگھی ہے تو, اور بخور کی ایک بات الگ کی گئی ہے. ادروائز دوسری خوشبو سے تو بالکل بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, ہم سبھی جانتے ہیں. اور بخور بھی اگر کوئی گھر میں جلاتا ہے, لگاتا ہے اس کی خوشبو یا دھونی لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, کیونکہ آپ جان بوجھ کر تو یعنی کچھ چیز کھانے کے لیے تو نہیں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں نا, تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں, چونکہ یہ رمضان ہی سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس کو اس میں آخری چپٹر میں رکھا گیا ہے. صدقہ فطر فرض ہے. فطر ایکچولی افطار ہی سے فطر نکلا ہے, اس سے فطرانہ ہم کہتے ہیں. اردو زبان میں بھی کچھ لوگ اس کو فطرانہ کہتے ہیں. اور عید کی نماز سے پہلے پہلے جو چاول, گندم, گیہوں, جو بھی اگر دیے جاتے ہیں اناج یا غلے کی صورت میں یا پنیر کی صورت میں, وہ صدقہ فطر کہلاتے ہیں, جو کہ رمضان میں چھوٹی موٹی کچھ اگر غلطیاں ہوئی ہوں تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے. تو صدقہ فطر دراصل فرض ہے, یعنی ہر ایک کو دینا ضروری ہے. یہ واجبات میں سے یا سنن اور نوافل میں سے نہیں ہے بلکہ فرض ہے. دوسری بات, صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. یعنی اگر روزے کی حالت میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کام جو کہ اس روزے کو ہو سکتا ہے اس کی جو تاثیر تھی, اس کا جو اجر تھا, اس میں کمی کر دیا ہو کوئی کاموں نے, یا کوئی کاموں کی وجہ سے اس میں کمی ہو گئی ہو, تو یہ صدقہ فطر اس کو کمپنسیٹ کر دے گا, سمجھیں, برابر کر دے گا. صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یعنی جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ بھی صدقہ فطر کے مستحق میں آئیں گے. اور اس کے لیے صاحب, یعنی ہر ایک کو صدقہ فطر دینا ہے, چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن ادّاها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ ومن ادّاها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات. رواہ احمد ابن ماجہ, حدیث صحیح. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بے ہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, اور جس نے عید نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. تو بیسیکلی دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ اس لیے کہ جو روزے کی حالت میں کچھ بےہودگی ہو گئی تھی, کچھ فحش باتیں کر لی تھیں یا ایسے کچھ کام کر لیے تھے جو کہ ناپسندیدہ ہیں, تو اس کو یہ دراصل ڈیلیٹ کروا دے گا, صدقہ فطر ختم کروا دے گا ہمارے اعمال نامے سے, یا ہمارے روزوں سے جو بھی اس میں روزوں میں کمی رہ گئی تھی اس کو پوری کروا دے گا. اور دوسرا, ہر محتاج کو کھانا کھلانے کا انتظام ہے تاکہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں, اسلام جو معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, جو سوسائٹی اسلام اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, وہ کیسی سوسائٹی ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی والی سوسائٹی ہو، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پائی جاتی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہو، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوکے نہ رہیں، لہٰذا اسلام چاہتا ہے کہ وہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، کہ کوئی ہمارے محلے میں، اڑوس پڑوس میں، ہمارے شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے، سب کے کھانے کا انتظام ہو جائے. اسی لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے. صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، ایک سا ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. سواد الف عین سوا ایک پیمانہ اس زمانے میں ہوتا تھا جو آج کے 2.5 کلو 2.5 kg کے برابر ہوتا ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. اب آپ دیکھیں، اس سے آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہر مسلمان، چاہے وہ غلام ہو یعنی کوئی سرونٹ ہو، اس زمانے میں تو غلام اتنا بھی آزاد نہیں تھا جتنا کہ آج ایک سرونٹ آزاد ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والے لوگ گھر کے. تو چونکہ اس وقت تو غلام بہت زیادہ ہی انڈر میں ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی غلاموں پر بھی صدقہ فطر فرض تھا. پھر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، اور پھر صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہر ایک کو دینا ہے، کیونکہ ہر ایک کو دینے کی عادت آنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں، کم سے کم صدقہ رکھا گیا رمضان میں دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے نیکیوں میں، تو مسلمان کے اتنا بھی نہ کریں کہ کم از کم وہ صدقہ فطر دیں. تو لہٰذا ہر ایک پر یہ فرض کیا گیا ہے، صرف کچھ لوگ اس سے بری ہیں، وہ ابھی ہم دیکھیں گے حدیث کے بعد. عن ابی عمر رضی اللہ عنہما قال، سوری، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر سوان من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، متفق علیہ. حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا پھر غلام ایک سا جو اور جو بھی غلہ اگر انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں، غلام پر، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو، وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے، یعنی بری ہے، اس کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا ہے. کس کو؟ جو شخص اتنا غریب ہو کہ جس کے پاس ایک پورے دن بھر کے لیے، یعنی ایک دن اور رات کے لیے کھانا نہیں ہے، بس اسی پر صدقہ فطر فرض نہیں ہوگا. ادروائز ہر ایک کو دینا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہو. اب آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے یہاں کا ماحول آج کل کیا ہے. آج کل کیا، کئی سالوں سے یہی ماحول ہے، اور لوگوں نے تو یہ معمول بنا لیا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اس کو پیشہ بنا لیا ہے اپنا، کہ وہ روزانہ رمضان میں جو پہلے روزے سے نکلتے ہیں تو 30ویں روزے تک ان کے گھر کے فیملی پورے ممبرس نکل جاتے ہیں، ہسبینڈ، وائف، بچے، ساس اگر ہیں تو وہ سب نکل جاتے ہیں اناج مانگنے کے لیے گھر گھر، اور اسپیشلی وہ مسلم کالونیز جو بہت، جہاں پر بڑے بڑے لوگ رہتے ہوں، مالدار لوگ، وہاں کا یہ وزٹ کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے وہ لوگ کوئی اتنا پین لینے والے نہیں ہیں کہ جا کر کوئی مستحق لوگوں کو دیں، لہٰذا وہ تو ان کے لیے تو ایزی ہے کہ کوئی گھر پر آ کر ان کے لے لے. تو یہ پیشہ ور بھکاری اور پیشہ ور لوگ جا کر وہ اناج لے آتے ہیں، اور اتنا اناج جمع کرتے ہیں کہ یقین جانیے، یعنی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ صحیح اوتھینٹک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے، کہ وہ لوگ کہا جاتا ہے کہ اتنا اناج ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جا کر دوبارہ سے دکان پر سیل کراتے ہیں، اور پھر اس کو وہ فضول خرچیوں میں اور جو جو چاہے اس میں لگاتے ہیں. تو اس میں مجھے تو لگتا ہے جو اس کا حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے لوگوں سے، جو واقعی میں محتاج ہیں، جو نکلتے نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، ایک ایک فیملی کی کئی کئی بچے ہیں اور ہسبینڈ نہیں ہیں، یا تو ہسبینڈ مزدور ہوتے ہیں جو یا تو الیکٹرک کے پول سے گر کر مر گئے، یا کنسٹرکشن میں تھے، مزدور تھے، کہیں اوپر سے نیچے گر کے بلڈنگ بناتے بناتے ان کی ڈیتھ ہو گئی، یا پیر ٹوٹ گیا، اب گھر میں پڑے ہیں، 4-4, 5-5 بچے ہیں، اب آپ بتائیں کیسے گزارا اور کیسے پرورش ہو. تو ایسے لوگوں کو پھر دینا چاہیے. تو بہرحال ایسے پیشہ ور لوگوں کو دینے سے ہم لوگ اوائڈ کریں. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، अफजल मतलब वही हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि अफजल मतलब ज्यादा पसंदीदा, जो ज्यादा बेहतर है। गेहूं, चावल, जौ, खजूर, मुनक्का या पनीर में से जो चीज़ ज़ेर इस्तेमाल हो वही देनी चाहिए। यानी हम लोग जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर क्योंकि मदीना में कुछ लोग खजूरें इस्तेमाल करते थे, उनके पास अनाज नहीं होता था, या फिर जौ वहाँ पर बहुत इस्तेमाल होती थी तो जौ भी दे सकते थे, या पनीर वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता था तो पनीर देते थे। और हम सब जानते हैं कि हमारे इलाकों में गेहूं और चावल का बहुत रिवाज है और उसकी पैदावार भी होती है, और ये बहुत महंगे दामों में भी नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा बेहतर है कि चावल या गेहूं दोनों में से दे दें, क्योंकि उनके खाना बनाने के काम में आ जाए गरीब लोगों के। अनबी सईद रदी अल्लाह अनहु यकुल, कुन्ना नुखरिजु ज़कात अल-फ़ित्र सौअन मिन तआमिन औ सौअन मिन शईरिन औ सौअन मिन तमरिन औ सौअन मिन अक़तिन औ सौअन मिन ज़बीब, मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि हम सदक़े फ़ित्र एक सौ गल्ला या एक सौ जौ या एक सौ खजूर या एक सौ पनीर या एक सौ मुनक्का दिया करते थे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो जो चीज़ कसरत से इस्तेमाल की जाती है घर में, वो चीज़ दी जाए। अगर गल्ला ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो गल्ला दे दें। अगर किसी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किसी का ये ड्राई फ्रूट्स का कारोबार है तो वो मुनक्का वगैरह दे दे, किसी का दूध दही का कारोबार है तो वो पनीर दे दे। तो और अगर नहीं भी है किसी का कारोबार और जिसकी हैसियत है तो वो देना चाहे तो ये भी सब दे सकते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें दी जा सकती हैं सदक़े फ़ित्र में। सदक़े फ़ित्र अदा करने का वक्त आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के बाद शुरू होता है, लेकिन ईद से एक या दो दिन पहले अदा किया जा सकता है। सदक़े फ़ित्र घर के सरपरस्त को घर के तमाम अफराद, बीवी, बच्चों और मुलाजमों की तरफ से अदा करना चाहिए। ठीक है, दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के बाद शुरू होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतने ऐन वक्त पर हम देंगे तो हमारे यहाँ पर तो उन दिनों में कोई मांगने वाले भी नहीं आते इवन। और अगर ईद की नमाज़ होगी तो जाहिर सी बात है ख़त्म, वो सदक़े फ़ित्र हमारा शुमार ही नहीं होगा बल्कि आम सदक़ा शुमार होगा। तो बेहतर है फिर क्या करें कि दो तीन दिन पहले आप दे सकती हैं। कुछ लोग 25वें रोज़े के बाद से शुरू करते हैं, कुछ लोग जब ताक रातें शुरू हो जाती हैं जब भी से शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनाज देना है आपको, आपके घर से बहुत ज़्यादा निकलता है सदक़ा, ये सदक़े फ़ित्र, तो फिर बेहतर है कि शुरू में जल्दी दे दें ताकि अनाज बहुत सारा है आपके पास, और अगर कम है तो वो दो दिन में भी तकसीम हो जाएगा। और जो मालिक होगा वो अपने सर्वेंट्स की तरफ से खुद अदा करेगा। अन्नाफ़ी काना इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा योतिया अन सगीरी वल कबीरी हत्ता इन काना योतिया अन बनिया व काना इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा योतिया लिल्लज़ीन यक़बुलूनहा व कानू युतूना क़ब्ल अल-फ़ित्र बियौमिन औ यौमैन, रवाहुल बुखारी। ये जो नाफ़े थे एक्चुअली ये उमर रदी अल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम थे, और चूँकि इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु की आदत थी कि वह कसरत से ग़ुलाम आज़ाद किया करते थे, और अगर किसी ग़ुलाम में ज़रा सी नेकी देखते तो उसको फ़ौरन ही आज़ाद कर देते थे। तो ये जो नाफ़े थे हज़रत नाफ़े, जब इन्होंने देखा कि ये बहुत नेक और मुत्तकी हैं तो इन्होंने उनको आज़ाद कर दिया, नाफ़े को, हज़रत नाफ़े को। और ये बहुत बड़े ताबईन में इनका शुमार होता है। इवन जो हदीस की गोल्डन चेन है जिसको सिलसिलतुज़्ज़हब कहा जाता है, वो इन्हीं नाफ़े के ज़रिए से फिर सही हदीस तक पहुँचती है। यानी इमाम मालिक ने उसको बयान किया है या इमाम बुखारी ने, तो अगर हम उसको इमाम मालिक से पकड़ें उस चेन को, तो इमाम मालिक ने सुना था नाफ़े से, नाफ़े ने सुना इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हु से, और इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसको सिलसिलतुज़्ज़हब कहा जाता है। तो ये उन्हीं के ग़ुलाम थे, आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत नाफ़े, और ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, इवन इमाम मालिक के ये उस्ताद थे। तो आप देखें इस्लाम ग़ुलामों को कितना बड़ा दर्जा देता है कि सुभान अल्लाह, हदीस में उनका बहुत नाम है, उनको आगे एक दर्जा दिया गया है उनके मुहद्दिस होने की वजह से और उनकी नेकियों की वजह से। तो इस्लाम जो है किसी को डिग्रेड नहीं करता और ना ही किसी में डिफरेंशिएट करता है कि कोई ग़ुलाम है और कोई आका है, नहीं। तो नाफ़े रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रदी अल्लाह अन्हु लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर रहमहुल्लाह होना चाहिए क्योंकि ये ताबईन में से है। ये इन्होंने सहाबा को देखा है, और सहाबी किसको कहते हैं, सहाबे कराम को, जिन्होंने हालत ईमान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मरते दम तक ईमान पर कायम रहे, वो सहाबी कहलाते हैं। और ताबेई वो होते हैं, ये ताबेईन वो होते हैं जिन्होंने حالت ایمان میں صحابہ کرام کو دیکھا، ان کا زمانہ پایا، اور حالت ایمان ہی میں ان کی موت واقع ہوئی، یہ تابعین کہلاتے ہیں۔ اور تھرڈ نمبر پر تبع تابعین آتے ہیں، جنہوں نے تابعین کو دیکھا حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں وفات پائی، تو وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ اور یہ ایکچولی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا، یعنی صحابہ کا، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، یعنی تبع تابعین تک کے دور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نماز عیدین کے مسائل۔ عید ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے معاشرے میں ایک تہوار مانا جاتا ہے، ایک اہم چیز سمجھی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ چونکہ اس نے روزے رکھا ہے تو وہ لہٰذا خوشیاں منائے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، اور عیدین مطلب دونوں عیدیں، یعنی دو خوشیاں۔ تو کیوں مسلمان عید مناتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مسلسل مہینے بھر کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کے مطابق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ لہٰذا اب یہ ان کے لیے ایک حق بنتا ہے کہ وہ عید منائیں، خوشیاں منائیں۔ تو اس لیے 30 روزوں کے بعد یا 29 روزوں کے بعد جو دن آتا ہے اس کے دن ہم عید مناتے ہیں، یعنی شوال میں ہم عید مناتے ہیں، رمضان میں نہیں مناتے ہم عید۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ جب سوال پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ رمضان میں عید ہوتی ہے، تو رمضان میں روزے ہوتے ہیں، عید شوال میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستحب کے کیا معنی ہے؟ وہ کام جو پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور جس کے کرنے پر اجر ہے اور جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مستحب کہلاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک، رواہ ابن ماجہ حدیث حسن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے، اور مسواک بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کی نماز کو جمعہ سے ریلیٹ کیا ہے، اور جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ غسل کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور مسواک کیا جاتا ہے۔ عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردتن حمراء، رواہ الطبرانی حدیث صحیح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، ویسے آپ نے ڈارک سرخ رنگ کو منع فرمایا پہننے سے مردوں کے لیے، اور ریشمی لباس تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے منع ہے، لیکن اگر کوئی پہننا چاہتا ہے کوئی ڈارک کلر تو پہن لے، لیکن سرخ میں وہ ہلکا سا کوئی سرخ لے، ایکسیپٹ ڈائریکٹ سرخ نہ لے، کیونکہ بعد میں ہم کو دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بعد میں اس کو منع کروا دیا تھا پہننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں پر جو شیر خرمے کا رواج ہے جناب، تو دراصل وہ اسی سے نکلا ہے، یعنی ہم صبح میٹھا یا سوئیاں کھلا کر بھیجتے ہیں نا گھر کے مرد حضرات کو، تو عرب میں یا اس زمانے میں چونکہ وہ تو بیچارے وہ لوگ دو وقت کا کھانا ہی بہت مشکل سے کھاتے تھے، تو یہ کہاں سے الگ سے وہ اتنی، ان کے دراصل دیکھا جائے تو ان کو سرو کیا جاتا ہوگا کچھ میٹھا وغیرہ، تو کھجور سے ہی وہ لوگ افطار کیا کرتے تھے، اور کھجور ہی وہ عید کے دن کھا کر چلے جایا کرتے تھے۔ اور یہ آج ہمارا رواج بنا ہے کہ پھر ہم شیر خورمہ اور سوئیوں کے بغیر عید کا دن تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے یہاں کا ٹرینڈ ہے۔ اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں گے تو ان کے اوپر بھی ویسٹرن کلچر چھایا ہوا ہے، تو ان کی بھی جو جیسے ہر چیز تھوڑی تھوڑی دنوں میں بدلتی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو چاکلیٹس کھا لیے جاتے ہیں بس، کون شیر خورمے کی جھنجھٹ پالے، اور کون وہ بادام اور پستے کاٹتے بیٹھتے، کیونکہ وہ تو بہت محنت کا کام ہے، اور یہ محنت کا کام، کچن کے کام تو ہماری انڈین پاکستانی خواتین ہی زیادہ شوق سے کر سکتی ہیں، اور تو کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال ہمارے یہاں پر جو بندے شروع ہوتے ہیں شیر خورمے اور سوئیاں، کہ بس اللہ ہی ہمارا محافظ ہو، تو ٹھیک ہے بنائیں، अलग अलग जगह का अलग अलग ट्रेंड होता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस चक्कर में अपनी नमाजें, तहज्जुद और जिक्र अस्कार ना छोड़ें, उसको भी सामने रखें। वो भी एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि बग़ैर शर्क़ क़ोमे के तो गुज़ारा हो सकता है, लेकिन उन इबादत के बग़ैर गुज़ारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ईद के दिन मीठी चीज़ खा कर जाना, कोई यानी कोई मीठी चीज़ खा कर जाना सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाया कर जाया करते थे, लिहाजा हम लोग क्या करते हैं ईदगाह जब जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो हमसे भी नहीं हो रहा है, हम सब जानते हैं यहाँ रहते हैं तो इतनी सुबह ईद की नमाज़ होती है तो बहुत मुश्किल ही होता है शीर खुरमा बनना, तो खजूर ही खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जानते कि हमारे ममालिक में बरेसगैर हिंद पाक में ईद की नमाज़ देर से होती है, लिहाजा पहले शीर खुरमा बन जाते हैं घर में, फिर लोग शीर खुरमा पीकर ही ईदगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़दु यौम अल-फ़ित्र हत्ता याकुला तमरातिन व याकुलुहुन्ना वितरन, रवाहुल बुखारी। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल्फ़ित्र के दिन खजूरें खाए बगैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक खाते थे। इससे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हर बात समझें महफूज की गई, और ये किसी और के लिए नहीं हुआ दुनिया में, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप देखें ना कि पूरी दुनिया में अजानें दी जाती हैं, पूरी दुनिया में नमाज के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और फिर एक काम जो अल्लाह सुबहान तआला और फरिश्ते कर रहे हैं कि इन अल्लाह व मलाइकतिही युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की दुआएं भेजते हैं, रहमत और दुरूद भेजते हैं, लिहाजा ऐ मुसलमानों तुम भी भेजो। तो सुभान अल्लाह, हमारे रसूल ने हमें हर तरीका बता कर गए हैं, और सहाबे करम ने उन तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को, अकवाल को, अफ़आल को महफूज कर लिया। और सिर्फ एक आँख नहीं थी आपको देखने वाली, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों आँखें थीं, और सिर्फ किसी एक ने नहीं लिखा बल्कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को, आपके उठने बैठने को, इवन आपके मुस्कुराने को। इवन जब आप कोई जुमला कहते या खुतबा देते तो उस वक्त आपने अपनी कौन सी उंगली उठाई थी और किस उंगली से इशारा किया था, वो तक अल्हम्दुलिल्लाह आज किताबों में महफूज है। सुभान अल्लाह, ये ऑनर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। तो उन्होंने हमें हर चीज़ बता दी, और साहब इकराम ने भी हमें हर चीज़ बता दी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे साहब इकराम को, कि अब यहाँ पर इस साहबी से पता चलता है नज़ बिन मालिक से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तो खाते थे, लेकिन कितनी खाते थे वो भी बता दिया। ताक कादाद में खाते थे, या तो 3 या 5 या 7 या 1, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है अगर तो चले 1 तो खा ले। तो बहरहाल खजूर खा के जाना सुन्नत है। इसी तरह ईद उल अज़हा के रोज़ अपनी कुर्बानी का गोश्त पकाकर खाना और उससे पहले कोई चीज़ ना खाना मुस्तहब है। फिर आप देखें मुस्तहब की बात आ रही है, ये ना सोचे कि ये ज़रूरी फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर कोई करता है तो वो बहुत पसंदीदा है, उस पर अजर भी है, और अगर नहीं करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। ये मुस्तहब की डेफिनेशन है। अन अब्दुल्ला बिन बुरैदा नबी ही कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुजु यौम अल-फित्र हत्ता यतअमा वला यतअमु यौम अल-अधहा हत्ता युसल्ली, रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस सही। अब्दुल्ला बिन बुरैदा अपने वालिद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल्फ़ित्र के रोज़ खाए बगैर घर से नहीं निकलते थे, और ईदुल-अधहा के रोज़ नमाज ईद से पहले कोई चीज़ तनावुल ना फरमाते थे। तिर्मिज़ी की रिवायत है और सही रिवायत है। सुभान अल्लाह, आप देखिए हर चीज़ महफूज है। एक ईद में आपका अमल कुछ और है और दूसरे ईद में कुछ और, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र के दिन खजूरें खा कर निकलते थे ताक़ादद में, लेकिन ईद उल अज़हा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे ही जाते मस्जिद की तरफ या ईदगाह की तरफ। ईदगाह की नमाज़ होने के बाद आप क़ुरबानी देते और उसी गोश्त में का कुछ हिस्सा तनावल फरमाते। बहरहाल हमारे यहाँ पर तो हम सब जानते हैं कि बहुत लेट कुर्बानी होती है, और वो गोश्त पकने तक इसमें तो बहुत देर गुजर जाएगी। तो कम से कम इवन हम ऐसा करें कि हम ईद की नमाज़ के लिए जाएं तो वापस आने तक कुछ ना खाएं कम से कम। कहा जाता है कि सहाबियात रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएं, सुभान अल्लाह कितनी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार थी, कि कहा जाता है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे तो जब वो ईदुल अधा के दिन नमाज के लिए जाती इबादत ईदगाह, तो वो अपने छोटे बच्चों को भी दूध नहीं पिलाती थी, उनको भी उस वक्त तक वापस लौटने तक भूखा रखती थी। आप देखिए ये होती है इत्तेबा, इसको कहते हैं मोहब्बत। और आप देखें ना कि मोहब्बत यही तो है जो हम पढ़ते हैं ना, इताअत और इत्तेबा। तो एक्चुअली इताअत तो हर हाल में फ़र्ज़ है, इताअत ये है कि जितना बोला जाए उतना ही करना, और इत्तेबा उससे एक स्टेप आगे है कि अपने दिल की खुशी के साथ कुछ और मज़ीद भी करना, ये इत्तेबा है। एग्ज़िट कदम टू कदम फॉलो करना, फुट स्टेप्स पर कदम रख के चलना, फुट स्टेप्स फॉलो करना, ये इत्तेबा है और ये इताअत से बढ़कर है। क्योंकि इताअत तो आपको जो हुक्म दिया गया आपको एनी हाउ करना ही है, वो फ़र्ज़ है, ठीक है, और आप जितनी कर लेंगे उतनी काफ़ी हो जाएगी जितनी कही गई है। लेकिन इत्तेबा क्या है, मुसलसल हर कदम को फॉलो करना, हर चीज़ करना, हर किस्म की पैरवी करना, तो ये दरअसल मोहब्बत की निशानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये खुशखबरी दी थी कि अलमरु मा मन अहब्बा, कि इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है, उसी के साथ होगा। तो बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि ईद उल फितर के दिन तो आप मीठी चीज़ खा कर जाते थे ताक़त में, और ईद उल अदहा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं खाया बल्कि वापस आकर सीधा कुर्बानी का गोश्त ही खाया। नमाज ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है। अब आप देख लें ईदगाह पर जाना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए ख़वातीन को भी ईदगाह में जाना चाहिए। वन उम अतिया रदी अल्लाह अन्हा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुख़रिज अल हुयदा यौम अल ईदैन वज़वात अल खुदूरी फ़यशहदना जमात अल मुस्लिमीना वदअवतहुम वतअतज़िल अल हुयदा वतअतज़िल अल हुयदु अन मुसल्लाहुन्ना मुत्तफ़क़ुन अलैह। उम अतिया रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज़ वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएँ ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें, अलबत्त हैज़ वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। सुबहानल्लाह, आप देखें कितनी छूट दी गई है ख़वातीन को कि अगर हालत हैज़ में तब भी ईदगाह जाएँ, क्योंकि ताकि मुसलमानों की दुआओं में तो शामिल हो जाएँ, और वो जो एक सबकी यकजहती का यूनिटी का जो मंज़र होता होगा वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है जब मुसलमान आपस में मिलते हैं। नमाज ईद के लिए पैदल जाना और वापस आना सुन्नत है। अन इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यख़रुजु इलल ईदी माशियन व यरजिगु माशियन रवाहु इब्ने माजा हदीस हसन। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस तशरीफ़ लाते। ये इब्ने माजा ने रिवायत की है, लेकिन सवारी में भी जाया जा सकता है और रास्ता बदलना भी सुन्नत है। ईदगाह जाते हुए बकसरत तकबीरें कहना सुन्नत है। ईद उल फितर में इमाम खुतबे के लिए मंबर पर बैठने तक तकबीरें कहते रहना चाहिए इमाम को। इमाम के खुतबे के लिए मंबर पर बैठने तक तकबीरें कहते रहना चाहिए, यानी जो आम लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला की तकबीरात कहनी चाहिए, बुलंद करना चाहिए। अन इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा अन्नहु काना यगदु इलल मुसल्ला यौम अल फितर इज़ा तलअत अश-शम्स फयकब्बरु हत्ता याति अल मुसल्ला सुम्मा यकब्बरु बिल मुसल्ला हत्ता इज़ा जलसा अल इमामु तरकत तकबीर रवाहु शाफ़ी। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और ईदगाह तक तकबीरें कहते जाते, फिर ईदगाह में भी तकबीरें कहते रहते, यहाँ तक कि जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता तो तकबीरें पढ़ना छोड़ देते। ये शाफ़ी ने इसको रिवायत किया है। तो कब तक तकबीरें पढ़ते रहेंगे, जब तक इमाम खुतबे के लिए ना बैठ जाए। अगर वो दूसरी साइड बैठा है तो मतलब इमाम साहब भी ख़ुद तकबीरें पढ़ रहे हैं, लिहाजा तकबीरें पढ़नी चाहिए, और फिर जब इमाम खुतबे के लिए आ जाए तब फिर तकबीरें कहना बंद कर देना चाहिए। ईद उल अदहा के मौके पर तशरीक के तमाम दिनों में कसरत से तकबीरें कहनी चाहिए। कान उमर युकब्बिरु बिमन्नन तिलकल अय्यामा व खलफ सलवाती व अलफ राशही व फी फुसुतातही व मजलिसही व ममशातु व तिलकल अय्यामु जमिया रवाहुल बुखारी। इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा तशरीक के तमाम दिनों में नमाज के बाद अपने बिस्तर पर अपने खेमे में अपनी मजलिस में और चलते फिरते तकबीरें कहा करते थे, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसनून तकबीर के अल्फाज देख लेते हैं। अन इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु अन्नहु काना युकब्बिरु अय्याम तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी सही हदीस है। عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق یعنی 11 12 13 ذوالحجہ میں تکبیریں پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی دیر کر کے پڑھنا ناپسند ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ ان عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج مع الناس فی یوم عید فطر او دحا فانکر ابتداء الامام وقال انا کن قد فرغنا ساعتا ہذہ وذلک حین التسبیح۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عید گاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندید کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور اشراق کا وقت، اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیر کر کے نہیں پڑھنی چاہیے عید کی نماز بلکہ جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابی الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی عمر بن حزم وهو بنجران اجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، متفق علیہ۔ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبہ میں نیکی کی نصیحت کرو۔ اسی طرح سے کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ ہم نے نماز کے مسائل میں پڑھا تھا، کوئی چیز کی آڑ یا روک، ٹھیک ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی یوم عید او غیرہ نصبت الحربۃ بین یدیہ فیصلی الیہ والناس من خلفہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے۔ یہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو سامنے سترا کوئی رکھ لیتے تھے کیونکہ تاکہ سامنے سے کوئی چیز گزرنے نہ پائے اور پتہ چلے کہ ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو دو رکعت ہے۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال صلاۃ الاضحیٰ رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتانی وصلاۃ المسافر رکعتانی وصلاۃ الجمعۃ رکعتانی تمام لیس بکسر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت ہے، عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے، مسافر کی نماز دو رکعت ہے، جمعہ کی نماز دو رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نمازوں کے ساتھ ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی دو رکعت سنت ہی ہوتی ہے، جیسے فرض کے بعد پڑھی یا فجر میں فرض سے پہلے پڑھی۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت پڑھائی، یا وہ کہتے ہیں کہ دو رکعت ہے، اور اسی طرح سے عید الفطر کی بھی دو رکعت ہے، مسافر کی دو کر دی گئی ہے چار کی بجائے، اسی طرح سے جمعہ کی بھی دو کر دی گئی ہے، اور یہ مکمل نماز ہے۔ تو قصر میں ہی آپ کی مکمل نماز ہو جاتی ہے اگر آپ سفر میں ہیں۔ نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز سے پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پھر کیا ہے، خطبہ دینا پہلی بات تو مسنون ہے، اور جو نماز ہے کب پڑھی جائے گی؟ خطبے سے پہلے پڑھی جائے گی، جبکہ جمعہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، عید میں خطبہ پہلے ہے اور عید کی نماز جو ہے پہلے ہے اور خطبہ دینا بعد میں مسنون ہے، اور جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے، تو یہ فرق ہے جمعہ کا اور عیدین کا۔ پھر عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں جو کہ مسنون ہیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے، یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ نے پہلی رکعت میں عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں کہیں اور پھر دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں، ٹوٹل 12 ہو گئیں۔ النافع رضی اللہ عنہ، پھر رضی اللہ لکھا ہے یہاں پر، ایکچولی یہ رحمہ اللہ ہے، مولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال شہدت الاضحیٰ والفطر مع ابی ہریرہ فکبر فی الرکعت الاولی 7 تکبیرات قبل القراۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراۃ، رواہ مالک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسی طرح نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، یعنی جتنی بار آپ تکبیریں پڑھیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑیں گے، پھر اللہ اکبر، تو جتنی دفعہ آپ اللہ اکبر کہیں گے آپ اپنے ہاتھ بھی کندھوں تک اٹھاتے جائیں گے۔ عن وائل ابن حجر انہ کان یرفع یدیہ مع التکبیر، رواہ احمد۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلیٰ وحل اتاک حدیث الغاشیہ، رواہ مسلم۔ ایکچولی سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، وہ اس کو ساتھ میں بتانے کے لیے اس میں انہوں نے وہاں پر لگایا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور حل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نماز عید سے پہلے یہ بات کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحیٰ او فطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہا، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز پڑھی بس۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے عمل صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ عن جبیر بن ندیر رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا و منک، ذکرہ فی فتح الباری۔ فتح الباری یہ ایکچولی شرح صحیح البخاری ہے، صحیح بخاری کی شرح لکھی تھی اس نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، انہی کی کتاب ہے فتح الباری۔ تو اس میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام عید کی مبارکباد کیا دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم۔ تو جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منک کہتے۔ عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، رواہ البخاری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، تو ایک راستے سے جائیں کوئی دوسرے راستے سے واپس آ جائیں، یہ سنت ہے۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی وجہ صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عیدان اجتمع فی یومکم ھذا فمن شاء اجزہ عن الجمعۃ وان مجمعون ان شاء اللہ تعالی رواہ ابو داؤد وابن ماجہ، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں، یعنی ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی عید اور جمعہ ادا کریں گے۔ یعنی اگر ایک دن میں دو خطبے آ جاتے ہیں، جمعہ بھی اور عید بھی، تو اگر کسی نے عید کا خطبہ اٹینڈ کر لیا تو جمعہ کا خطبہ وہ نہیں بھی اٹینڈ کرے اور صرف ظہر کی نماز پڑھ لے تو کافی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جمعہ اور عید دونوں بھی آپ نے پڑھائی تھی۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ ان ابی عمیر ابن انس رضی اللہ عنہما ان عمومت له من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رقبا جاءوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشهدون انهم رواه الهلال بالامس فامرهم ان یفطروا واذا اصبحوا یغدو الى مصلاهم، رواه ابو داود۔ عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے، جو اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا، کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی اور روزہ افطار کر لیا جائے گا، جس وقت اطلاع ملے اسی وقت، یعنی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر خواتین اکثر یہ سوال بہت کرتی ہیں کہ اچھا، اگر عیدگاہ جانا نہیں ہوا نماز کے لیے اور گھر میں ہی ہو گئی اذان یا پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملا، تو گھر میں یہاں پر لکھا ہے کہ ادا کی جا سکتی ہے تنہا ہی عید کی نماز، ٹھیک ہے۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر یہ حدیث تو نہیں ہے، کچھ علماء کے فتوے دیے گئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے، اور عطا رحمہ اللہ نے کہا، جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گاؤں میں بھی چھوٹی چھوٹی جگہ ہے، وہاں پر بھی جمعہ بھی ہونا چاہیے اور عید کی نماز بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج کل تو یہ ہے موجود، اور گاؤں کے لوگ بھی عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں امام کے پیچھے۔ اور عطا رحم اللہ نے کہا، جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے۔ اسی طرح سے عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہماری کتاب کمپلیٹ ہوئی روزوں کے مسائل کی۔ جیسے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو پلیز آپ اپنے ٹیچر کو لکھ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ جو ہم بتا سکتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور یہاں کے جو اسکالر سے جو ہم نے پوچھا ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر کچھ جواب دے سکتے ہیں تو الحمدللہ، ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا اور آپ کے بھی انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ نیکی کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ جاری اور ساری رہے، ہم اسی طرح سے دین کے کام کرتے رہیں، نیکی کو فروغ دیتے رہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہم خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بھی بنیں، اور اس میں جو بھی کچھ غلطی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہم انسان ہیں اور میں بھی ایک انسان ہوں، اور چونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے تو پڑھنے میں بعض اوقات عربی کے جملے پڑھنے میں زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی غلط بات یعنی قرآن اور حدیث سے کوئی بات ٹکراتی ہے تو اس کے لیے میں یہیں پر آپ سب لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہیں معاف کر دیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری لغزشوں سے درگزر فرمائیں اور اگر کسی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے بھی عطا کرے انشاءاللہ، اور ہم سب کو. کیونکہ آپ دیکھیں صرف ایک اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرا تو بہت آسان کام ہے دیکھا جائے تو، بس آپ لوگوں تک لیکچر پہنچا دیا. لیکن اس کو آگے واٹس ایپ پر بھیجنے کے لیے اس کا بٹ ریٹ کم کرنے والے لوگ، پھر اس کو آگے پہنچانے والے لوگ، اس کے لیے میسج بنانے والے لوگ، اس کے لیے سوال جواب تیار کرنے والے لوگ، کچھ لوگ اسپیشلی لیکچر سن کر لکھتے ہیں، سوالات بناتے ہیں، تو کتنے غور سے ان کو سننا پڑتا ہوگا. پھر کچھ لوگ ان سوالات کو ٹائپ کرتے ہیں، پھر ورک شیٹس چیک کرنا، اس کے نمبر انٹر کرنا، اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو کسی ایک فرد سے تو یہ ناممکن ہے، یہ تو ٹیم ورک ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. کسی ایک شخص کا کوئی کمال نہیں ہو سکتا، یہ تو سب مل کر اصل میں کوئی کام مضبوط اور اچھا اور پائیدار ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب مل کر ہی کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے انچارجز ہیں ورک شیٹس چیک کرنے کے لیے یا دورہ قرآن کے پیپرز جو آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، ان سب کا اس میں ہاتھ ہے، ان سب کا اس میں حصہ ہے. تو سب کے لیے دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اس وقت جہاں کوئی عرش کا سایہ نہ ہوگا، اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.